جی بسم اللہ کریں آپ سوال پوچھیں میں حاضر ہوں.
سر میرے پاس ایک سب لوگ تو بہت اچھے سوال پوچھتے ہیں. ایک بہت چھوٹا سا آپ کے اس گروپ کے ساتھ سوال ہے کہ سر یہ جو دعا ہم کرتے ہیں رب العالمین سے, تو آپ نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ ڈکلیشن نہیں لینا, لیکن سر ہم اپنی ہدایت کے لیے اللہ کی رضا کے لیے تو اس طرح سے دعا مانگتے ہیں یا مشورہ کے لیے
نہیں, بالکل نہیں, بالکل نہیں. دیکھیں آپ وہ جملہ یاد کریں میں نے کیا عرض کیا تھا کہ قرآنی ادعیہ قرآن کی دعائیں ہم وہ کیوں نہیں مانگتے, یاد کریں میں نے یہ عرض کیا تھا یا نہیں. دیکھیں بڑی سمپل تھی. ہاں تو دیکھیں بات یہ ہے قرآن میں کس نبی نے اپنے دنیاوی مسائل کے لیے دعا نہیں مانگی, سب نے مانگی, لیکن کن الفاظ میں مانگی یہ طریقہ چاہیے. مثلاً دیکھیں نا جب انہیں وہ بیمار ہوئے تو کہا انی مسند کہ مجھے زر نے نقصان نے کمزوری نے چھو لیا, اور کریں یہ تھوڑی کہا مجھے سیر دے اور کریں. اب اسی طرح حضرت زکریہ نے جب کہا کہ مجھے اولاد چاہیے تو یہ تھوڑی کہا کہ مجھے بیٹا دے, کیا کہا انت خیر الوارثین, تو ہی سب سے بہتر وارث ہے, یعنی مجھے وارث تو چاہیے لیکن سب سے بہتر وارث تو تو ہے. اور کرے سلیقہ. ہاں میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں قرآنی ادعیہ پہ, اب جب ہر طرح کے حالات میں ایک دعا سنے ربی انی مغلوب فانتصر, اے میرے رب میں مغلوب ہو گیا ہوں لہذا میری مدد کر, اس لہذا کے لفظ پہ غور کریں.
جی سبحان اللہ,
غور کریں
کیا آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں بڑی طرح کے, میں تھک گیا ہوں مغلوب ہو گیا,
میں مغلوب ہو گیا ہوں بس میں تھک گیا ہوں. مجھے بتائیے کہ جب آپ اس طرح اس سلیقے سے دعا مانگے جو کہ ہمیں قرآن نے تعلیم کی ہے وہ بہتر ہے یا میں اپنی ڈکٹیشن بولتا اچھا لگوں گا.
جزاک اللہ, بہت خوبصورتی سے آپ نے اس کو واضح کیا ہے, وہاں مطلب نبیوں نے بھی تو مانگا ہے اپنی تقریب کے لیے,
بالکل مطلب ہے ہر طرح کے حالات میں انبیاء کرام نے دعائیں کیے اور ان کی دعائیں قرآن نے رپورٹ کیے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں سلیقہ سکھا رہے ہیں اللہ رب کریم, اپنی مخلوق کو مانگنے کا پکارنے کا سلیقہ سکھا رہے ہیں. یہ جو ہم نے ڈنڈا اٹھایا ہوتا ہے کہ اللہ یہ کر اور یہ مت کرنا, وہ نہیں چلے, وہ مطلب ہے گستاخی میں آتا ہے.
جی سر بالکل آپ نے بتا فرمایا. اچھا سر اسی سے ریلیٹڈ ایک چھوٹا سا سوال اور تھا کہ میں نے صحیح مسلم بخاری سے رپورٹ ہوا تھا, میں نے پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ ربنا آتینا کی جو دعا نماز میں بھی پڑھتے ہیں بہت کثرت سے پڑھا کرتے ہیں.
سبحان اللہ سبحان اللہ. جی جی
تو سر یہ میں بہت بار کثرت پڑھتی ہوں, تو
آپ اس کے معنی اور مفہوم, معنی اور مفہوم دونوں پہ بہت توجہ دیں اور کریں ذرا. جی دیکھیں نا ربنا آتنا فی دنیا حسنت, مجھے دنیا میں حسنت عطا فر, حسنت کا لفظ حسن سے ہے, یعنی میں جو بھی کام کروں اس میں حسن نظر آئے.
جی
کیا ہوگا
ہر چیز پرفیکشن اپنے
آخرت حسنت, اور آخرت میں بھی یعنی ظاہر ہے جب آپ دنیا کو مزرۃ الآخرہ کہا, یہ بھی حدیث ہے, जब दुनिया की खेती में आपने अच्छे बीज डाले, अच्छी खेती उगेगी तो उसका अंजाम कितना अच्छा होगा। अगर दुनिया और इसमें बैलेंस रखना भी आ गया कि आप दुनिया में रहते हुए दुनिया को अच्छे तरीके से हैंडल करते हुए आखिरत को सजाएं, क्या लग बोला सजाएं, वक्के ना अजाबु नार, अगर ये नहीं किया और बैलेंस खो दिया तो तुम्हें आग से निजात नहीं है। कौन कह रहा है? बेशक हमसे दुआ करवा रहे हैं, रब्बाना जमा का सीगा है, यानी समाइयत के जहन के साथ एक बात कह रहे हैं कि हमें मुझे हमें सबको ये तौफीक दे के हम इस जिंदगी को खूबसूरत बना लें। जब आपकी थिंकिंग खूबसूरत होगी तो जिंदगी खूबसूरत होगी, हाँ या नहीं? जब आपका जो थिंकिंग पैटर्न है, तर्ज फिक्र है, उसमें मतलब है कि क्या कहते हैं उसको, खूबसूरती, हाँ पॉजिटिविटी से आगे भी एक दर्जा है न्यूट्रलिटी का, असल हुस्न न्यूट्रलिटी में, ठीक है ना। तो जब आपका जहन अल्लाह की तर्जों में सोचना शुरू हो गया, न्यूट्रलिटी जिसे कहते हैं अल्लाह की तर्जों में सोचना, जब आप शैतानी तर्जों में सोचें ये नेगेटिविटी होगी, आप उससे बच गए तो ये पॉजिटिविटी होगी। लेकिन जब आप अल्लाह की तर्जों में सोचना सीख जाते हैं या सोचते हैं और फिर जिंदगी उसी तर्जों के मुताबिक बसर करते हैं तो उसमें हुस्न तो पैदा होना ही होने, क्योंकि आपको ये समझ आ गई कि भी अल्लाह ने कुरान ही में फरमाया कि भी ला तुखसिरु फिल मीज़ान, बैलेंस को आउट नहीं करना, दोनों चीजों को कैटर करने, दुनिया को भी और आखिरत को भी, यानी कि अपने शौरी हवास से भी काम लेना है और लाशौरी हवास की भी पर्दाफ्त करनी है, उसको भी ग्रो करवाना है, उसको भी इम्प्रूव करना है। इससे ज्यादा खूबसूरत दुआ क्या होगी, गौर करे जरा। अब ये बहुत जामे दुआएं हैं, कुरान की कोई दुआ उठा ले उससे ज्यादा जामियत इंसान के कलाम में तो नहीं हो सकती, अल्लाह का कलाम है। तो हमें ये तरगीब दी गई है कि हम अल्लाह से उस तरह मांगे जिस तरह उसको अच्छा लगता है, जिस तरह उसके अंबिया कराम ने उसे पुकारा। अब देखे ना, हजरत यूनुस ने नहीं पुकारा, क्या कहा है कि मुझे मछली के पेट से निकाल, नहीं बिल्कुल भी नहीं, क्या कहा, ला इला इल्ला अंता सुभानक इन्नी कुंतु मिनल ज़ालिमीन, और करें यानी तवज्जो का अल्लाह की तरफ मबजूल ना रहना जुल्म है, क्योंकि असल किसी चीज को उसकी असल जगह से हटाना जुल्म है।
सर माशाल्लाह
यू आर सच अ वंडरफुल टीचर, क्या अल्लाह ताला ने आपको रब्बुल इज्जत, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह खुश रखे,
अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको बहुत इस दुनिया और आखिरत में
बहुत शुक्रिया। बस यही है कि अगर आप के दिल में बात उतर गई और आपने उस पर अमल किया तो यही सबसे असल अजर है। आप हम पता नहीं किसको अजर कहते हैं।
नहीं सर, मेरा तो दिल धड़कने लग जाता है जब आप बात करते हैं, इतना खूबसूरत अंदाज होता है माशाल्लाह। थैंक यू,
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। और कोई सवाल जी?
अस्सलाम वालेकुम सर।
जी वालेकुम अस्सलाम।
सर मेरा सवाल है कि रोजे रखने का असल रीजन क्या होता है?
ये रूहानी साइंस की बुनियादी, आपने जड़ को पकड़ लिया, रूहानियत की जड़। मैं आपको छोटी सी कहानी सुना देता हूँ, पूरी बात समझ आ जाएगी। अल्लाह ने इस कायनात को दुखान से पैदा किया, दुखान कहते हैं कार्बन का नेटवर्क। अब इसकी तीन हालतें हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक न्यूट्रल। पॉजिटिव हालत को हम कार्बोहाइड्रेट कहेंगे, मिठास। और कार्बन के नेगेटिव हालत का नाम हम रखेंगे सेलेनिटी, साल्ट, नमक, नमकीनी। यानी उसमें आप किसी भी साल्ट को लें तो क्या होता है, उसमें कार्बन पार्टिकल गायब होते हैं, मौजूद नहीं होते। अब इन दोनों हालतों का एसेंस करें तो उनके मजमुए का नाम है न्यूट्रलिटी। अब गौर करें जो बात मैं लगाऊं बताने, ये मैंने आपको कोई साइंटिफिक फिक्शन की बात सुना दी। कार्बन की मौजूदगी पॉजिटिविटी, कार्बन की एब्सेंस नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का एसेंस जो है वो न्यूट्रलिटी हो गया। अब इंसान और इंसान की दुनिया सारी की सारी, आप गौर करें कि कार्बन पे स्टोर है, यानी कार्बोहाइड्रेट हमारी खुराक है, हम सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं। तो व्हाट वी आर, ये दुखान की पॉजिटिव हालत का मजहर है हम। अब जिन और जिन्नात की दुनिया जो है वो असल में कार्बन की नेगेटिव हालत का मजहर है। फरिश्ता और फरिश्ते की दुनिया कार्बन की न्यूट है, दुखान की न्यूट्रलिटी की दुनिया है। अब होता ये है कि रमजान, ये रोजे का प्रोग्राम हर मजहब में मिलेगा आपको। हिंदू भी व्रत रखते हैं, यहूदी भी व्रत रखते हैं, ईसाई भी रोजा रखते हैं। तरीके उनके थोड़े थोड़े डिफरेंट हैं, लेकिन मकसद ये सारे अंबिया कराम ने अपनी अपनी उम्मतों को इसकी तरफ कहा कि अपने मुंह को बंद करो, मुंह को बंद करो। सोम का मतलब है मुंह बंद करना, ताकि खाना मत खाएं, कम खाएं, ताकि आपके अंदर साल्ट और शुगर की मिकदारें खास लेवल से नीचे चली जाए, ताकि आपके अंदर फरिश्तगी पैदा हो सके, मलुकियत पैदा हो सके। इसीलिए कुरान ने आपको वाजे किया कि लैलतुल कदर, यानी हवास की, आप जब जो आप फरिश्ते वाले हवास इख्तियार करेंगे तो आपके हवास की रफ्तार बढ़ेगी। इसीलिए अल्लाह रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया, रोजे की जगह मैं हूँ। क्या कहा, कि रोजा रखने वाले को अल्लाह मिल जाता है। भाई गौर करें, क्यों मिल जाता है, इसलिए कि वो इन चीजों को जो समझता है, जिसका शऊर इतना तवाना हो जाता है कि वो अपने नमक की और मिठास की मकदारों को कम कर लेता है अपने इनर में। तो अगर वो सिर्फ मिठास कम करता है और नमक बढ़ा लेता है तो वो जिन्नात की तरह टाइम एंड स्पेस से आजाद होके हरकतें कर सकता है। ये जो लोगों के घरों में जादू टूना तो उस पर जिन आ गए, वहाँ पे आप गौर करें, इसका सिंपल सा रीजन है कि उनके अंदर नमक की मकदारें बढ़ गई। अगर आप उनका नमक बंद करा दें, एक चौथाई कर दे, आप यकीन करें वो सारे जिन भाग जाएंगे। कैसी बात बता दी आपने। मैंने क्या कहा कि आपने ऐसा बुनियादी सवाल दरियाफ्त कर लिया, और मैं इतना मुझे अच्छा लग रहा है बयान करने में या बताने में कि ये इतनी बड़ी साइंस है इसके पीछे। और हम लोग बस रस्मन रोजे रखते हैं, शहरी में इतना खा लेते हैं कि अगले 10 दिन तक हमें खाने की जरूरत न पड़े, कहीं कमी ना हो जाए हमारे अंदर साल्ट एंड शुगर की। उधर अफ्तार होती है तो सारे दिन में जो थोड़ा सा लेवल नीचे गया होता है वो हम जनाब टूट पड़ते हैं। कहाँ से शुरू होती है बात, खजूर से। खजूर भी खा रहे हैं, पकौड़े भी खा रहे हैं, तो चाट और समोसे भी खा रहे हैं, तो फल भी खा रहे हैं, फिर डिनर भी फरमा रहे हैं, और फिर इतनी तोंद सूजी हुई लेके क्या कहते हैं तरावी भी पढ़ रहे हैं। और फिर उम्मीद रखते हैं कि हमें फरिश्ता नजर आए। और फिर एक दूसरे से पूछते हैं लैलतुल कदर कब होती है, वो सारों ने कह दिया 27वीं को होती है। नहीं, जब आपके हवास की रफ्तार बढ़ जाए, इतनी बढ़ जाए कि आपको तनज्जुलुल मलाइकत व रूह फीहा बिस्मि रब्बिहिम इस कैफियत का मुशाहिदा होना शुरू हो जाए, तो ज्यादा ही बता दिया।
समझ आ गया।
अल्लाह खुश रखेगी आपको।
थैंक यू सो मच सर।
टेक ए वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। जी
थैंक यू।
जी कुछ और सवाल?
जी सर मैं पूछ सकती हूँ और सवाल?
जरूर जी।
सर अभी आपने जैसे रोजे को या सोम को आपने डिस्क्राइब किया, तो आपने कहा कि जैसे कुरान में है सर कि इसको ताक रातों में कलाम,
ये हदीस में कुरान में नहीं है।
बस
बिल्कुल सही। अब आपने एक इस्तलाह शायद सुनी हो सायमुद्दहर, बाज लोग सारा साल रोजे रखते, लेकिन मुझे बताएं कि क्या किसी को फरिश्ते नजर आए?
नहीं मेरा
नहीं है, मतलब है मेरा भी यही ख्याल है, मैं आपसे हम ख्याल हूँ। देखे ना, गौर करें, क्योंकि पीछे साइंस नहीं पता हम। अब देखे हदीस तो सुनते हैं कि हजूर अलैहिस्सलाम दो खजूरों से और एक चुटकी नमक से रोजा अफ्तार करते थे। हमारे रोजे के अफ्तार की शुरुआत की शीन का पहला शोशा ये दो खजूरे और तीन खजूरे और नमक ये है। उसके बाद जो हम मुरभकों की तरह टूट पड़ते हैं दस्तरखान पे, किसी को ये नहीं पता कि वो उसके बाद कुछ नहीं खाते थे। हैं?
जी बिल्कुल।
और करें, आप रख के देखे रोजा, सिर्फ दो खजूरे तीन खजूरे खा के कहें बस काफी है, देखे आपका शौर कितनी मुजामत करता है। इसलिए कि किसी ने बताया नहीं,
नहीं बताया। जी बिल्कुल
ठीक है ना। तो अब मैं आपको चूंकि साइंस से आपने मुतारिफ होने के लिए सवाल पूछा आयजा ने, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने पूरे जोश और जज्बे से पूरी साइंस बयान करने बैठ गया कि ये साइंस है। देखो ना, अगर आपको शुरू से पता होगा तो आप इसकी तरफ मतवज्जो होंगे, तो आप रोजे की असल स्पिरिट समझ जाएंगे।
जी बिल्कुल
बिल्कुल। जब आप एक चीज को स्पिरिट समझ के रोजा रखेंगे तो उसके बेनिफिट्स बढ़ जाएंगे, कम हो जाएंगे?
बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे सर, हमारा
ज़हन, हमारी मतलब। यस यस, मैंने कितना बड़ा जुमला अर्ज किया, ये भी हदीस है कि अल्लाह ने फरमाया हजूर अलैहिस्सलाम से कि भी इनको बता दो क्या कि रोजे की जज़ा मैं हूँ। क्या कहा हमने? कर दिया तर्जुमे में कि रोजे की जज़ा मैं खुद दूंगा। नतीजा गुमराही, गुमराही
नतीजा।
हमने इसको रिचुअलाइज कर दिया ना, जब एक चीज रिचुअलाइज हो गई तो सत्यानाश हो गया सब कुछ, क्योंकि रिचुअल्स जो है आप उसको स्पिरिट को समझे बगैर कर रहे हैं। ये लफ्ज मैं अक्सर कहता हूँ कि हम क्या करें। जी
सर, इसके लिए है ना जैसे पेड़ चाल है, सब करने
अल्लाह रहम करे,
लेकिन जब पेरेंट आपकी हमारी कॉल होगी इंशाल्लाह ताला और बेहतर हमारा
इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। और कोई सवाल? जी वालेकुम अस्सलाम।
जी सर, ये बातें मेरे मुराद की सफा नंबर 198 पर। अब्बा हुजूर ने फरमाया कि खला में एक किस्म के हवास भर जाते हैं तो वो दिन कहलाता है।
اور جب دوسری قسم کے حلال پھل جاتے ہیں تو وہ رات کہلاتی ہے. سر یہاں سوال میرا یہ ہے کہ اصل میں ہم حلال کو کیسے سمجھیں, کہ حلال اصل میں کیا ہے, کیا یہ ذات انسانی ہے یا ذہن انسانی؟
یہ آپ خلا ہیں.
جی سر میں خلا ہوں.
بس اب اس میں سب کچھ آ گیا, اس میں ذہن بھی آ گیا, اس میں جسم بھی آ گیا, اس میں ذات بھی آ گئی, سب خلا. ہین خلا کو کہتے ہیں, وائڈ کو کہتے ہیں. اس کے اندر حواس بھر گئے, اب ان حواس میں رد و بدل ہو رہا ہے. وہ حواس جیسے آپ توے پہ روٹی کو کبھی ایک طرف سے سینکتے کبھی دوسری طرف, جب وہ حواس نہار یعنی ان کی سپیڈ ہے, وہ اس حالت میں آتے ہیں جو رخ آپ کے سامنے ذہن کے سامنے ہوتا ہے آپ اس کو نہار کہہ رہے, جو رخ چھپا ہوا اسے وہ لیل کہہ رہے. بس
صحیح
جی,
صحیح ہو گیا سر, ٹھیک ہو گیا سر.
تھینک یو, بہت شکریہ, بہت
شکریہ. السلام علیکم سر, میرا سوال ہے
ایک ہی بات ہے. دیکھنے کا انداز جو ہے یعنی کہ آپ نظر کو کیسے استعمال کرتے ہیں اسی کو طرز فکر کہتے ہیں. جی اب دیکھیں نا یہ طرز فکر کی راست طرز کیا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے چیز پڑی ہے, ٹھیک ہے, پیالی پڑی ہے, گلاس پڑا ہے, کچھ چیز پڑی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ باہر پڑی ہے. یہ نگاہ جو ہے جب باہر کو دیکھ رہی ہے تو یہ طرز فکر ہو گئی انڈائریکٹ. اب ڈائریکٹ طرز فکر یا طرز نگاہ کیا ہے, کہ آپ کی نگاہ چیز پہ پڑی اور ساتھ ہی آپ کو یہ احساس ہوا کہ اس چیز کا عکس, چیز تو وہاں پڑی ہے, اس کا عکس میرے ذہن کی سکرین پہ بن رہا ہے اور میرا ذہن اس سکرین پہ بنی ہوئی چھبی کو دیکھ کے کیا کچھ محسوس کر رہا ہے. یعنی مجھے ایک چیز کو دیکھ کے دور سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ نمک پڑا ہے, چینی پڑی ہے, میدا پڑا ہے یا بیکنگ پاؤڈر پڑا ہے. غور کریں یہ چاروں ہی سفید رنگ کے ہیں تقریباً ملتے جلتے, لیکن آپ کی نگاہ جو ہے وہ وہاں سے نشر ہونے والی تلا کو وصول کر رہی ہے. اور آپ کی طرز فکر اگر اس طرح سے سوچنے لگ جائے کہ یہ ساری تلا آ رہی ہیں مجھے اور میں ان کو ڈیسائفر کر رہی ہوں, ان کو نام دے رہی ہوں, غور کریں. یعنی
بتایا ہوا تھا کہ
ہاں, تو رفتہ رفتہ آپ ان تجربات سے روشناس ہوتے چلے جاتے ہیں جو ابھی آپ کے تجربے میں نہیں آئی باتیں. مثلا آپ پہلے غیر مطلب ہے کہ مادی چیزوں کو محسوس کرتے, پھر رفتہ رفتہ غیر مادی چیزوں کی طرف دھیان جائے گا نا, جب طرز نظر طرز نگاہ طرز فکر ڈیولپ ہوگی کیا ہوگا, آپ کے ذہن میں آئے گا کہ بھی مجھے بھوک لگی, ٹھیک ہے, میں تو ادھر ادھر کی مثالیں نہیں ڈیلی عام روزمرہ کی مثالوں میں آپ کو ساری چیزیں عرض کرتا ہوں, کیونکہ حضرت قلندر بابا علیہ نے بھی یہی کیا اور میرے پیر و مرشد بھی یہی کرتے. تو اب بھوک لگی تو بھوک جو ہے آپ کو نظر آتی ہے, لیکن آپ غور کریں, آپ بچے کو دیکھتے کہہ دیتے اس بیچارے کو بھوک لگی ہے, اگر بچہ تو نہیں بول سکتا لیکن ماں کو پتا چل جاتا ہے کہ اس کو بھوک لگی ہے, کیسے دیکھا اس نے, یہ سلا کہاں سے آئی. جب آپ راست طرزوں سے آشنا ہو جاتے ہیں تو آپ اس پہ غور کرتے ہیں, مجھے کیسے پتا چلا کہ بھوک ہے, یہ پریشان ہے, اس نے پوٹی کی ہوئی ہے, آپ کہتے ہیں نہیں وہ تو اس کی حرکتوں سے پتا چل جاتا ہے. بالکل, حرکتوں کے فرق کو نوٹ کون کر رہا ہے, ٹھیک ہو گیا نا. اب جب آپ راست طرز فکر پہ آتے ہیں تو آپ کو پتا چل گیا, اسی طرح پیار ہے، محبت ہے، غصہ ہے، نفرت ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، کیا آپ کو نہیں فیل ہوتا کہ دوسرا کس جذبے سے بات کر رہا ہے؟
پتہ چل جاتا ہے
تو یہ پتہ کیسے چل جاتا ہے؟ یہ بھی تو نظر ہی کام کر رہی ہے نا، اب روحانیت اسے بھی نظر کہتی ہے، یہ پتہ چلنا حسیات میں آتا ہے، کیونکہ حسیات کیا ہے؟ انفارمیشن گیدرنگ ٹولز، حسیات کیا ہے؟
انفارمیشن گیدرنگ.
اب مجھے بتائیں کہ وہ کون سی حس ہے جو آپ کو، یہ جو میں نے آپ کو غیر مرئی چیزیں گنوائی، اب آپ کہتے ہیں یہ بڑا قابل آدمی ہے، تو آپ کو علم نظر آ رہا ہے، اس کی قابلیت دکھ رہی ہے، تو آپ بول رہے ہیں نا، لیکن ہم تو غیر مرئی دیکھ ہی نہیں سکتے جی، یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ہم یہاں لگے ہوئے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ساری صلاحیتیں آپ کے اندر اللہ نے وضعیت کی ہوئی ہیں، ہم نے استعمال کرنا ہے، ہم نے منع کر دیا کہ یہ نہیں. اب طرز فکر اور طرز نگاہ کا فرق سمجھ آ گیا کہ آپ چیز کو دیکھ رہے ہیں، تو کیا کر رہے ہیں؟ استعمال نگاہ کو کر رہے ہیں، لیکن نگاہ کیا ہے؟ اگر اس کے پیچھے آپ کا فکر کام نہیں کر رہی تو وہ نگاہ ہو رہی ہے. دیکھیں نا، اس کے پیچھے طرز فکر کام، مطلب تفکر کام نہیں کر رہا، یہ تاج الدین باب اولیاء کے الفاظ ہیں. کیا فرمایا کہ بھئی نگاہ ایک گنگا ہیولا ہے، کیا کہا؟ نگاہ ایک گنگا ہیولا ہے، اگر فکر کام نہ کرے تو کچھ نہیں بتا سکتی. اب آپ ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں، دماغ ہی نہیں ہے ادھر کے کیا دیکھ رہی ہوں، تو آپ کو پتا چلے گا سامنے کیا پڑا ہے؟ نہیں پتا چلے گا. تو سارے کا سارا نظام جو ہے یہ فکر پہ مبنی ہے، اور فکر کو ہی طرز فکر، یعنی کہ اس کی طرزیں جو ہیں وہ ہم نے اپنی اپنانی ہیں، جن میں ڈیپتھ ہو. اب یہ ویژن کسے کہتے ہیں؟ ہم مسلمان کس چیز کا شکار ہیں؟ ہم ویژن لیس لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کل کیا ہوگا، ہمیں پتہ ہی، ہم اندازہ ہی نہیں کرنا چاہتے کہ آئندہ کیا ہونا چاہیے، ہم صرف لمحہ حاضر میں رہتے ہیں، اور وہاں پہ بھی زیادہ تر ماضی سے چپکے رہتے ہیں، یہ کیوں ہوا، تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ سب کچھ تھا ہو گیا. بالکل درست کہا آپ نے کہ صاحب حال کا لغوی مطلب یہ ہے کہ جس کا ذہن لمحہ حاضر کو ریڈ کرنے میں بزی ہے. یہی مطلب ہوا. دیکھے نا، اب میری اور آپ کی شخصیت میں جو فرق ہے وہ آپ کے ذہن کا اور میرے ذہن کا، ورنہ بیسیکلی تو ہم سبھی آدم کی اولاد ہیں.
ذہن کے فرق
یہی فرق. ہاں یہ دیکھے نا، اب آپ کی شخصیت، اب جتنے بھی ہمارے ماشاء اللہ اس وقت یہاں سن رہے ہیں آپ لوگ، سب اپنی اپنی جگہ ایک انڈیویجول ہے، ٹھیک ہو گیا؟ یعنی ہر انڈیویجول اس لیے ڈفرینٹ ہے کیونکہ وہ ایک ڈفرینٹ سیٹ آف تھاٹس رکھتا ہے، اس کو تفکر کہتے ہیں، سیٹ آف تھاٹ کو. ہمارے ہاں تو بس فکر مت کرو اور تفکرات جو ہیں وہ جانی نہیں چھوڑتے. اندازہ کریں، سوچیں جو ہے نا ان کو فکر کہتے ہیں، سوچ کو فکر کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ سوچیں جو ہیں انہی کو ہم استعمال نہیں صحیح طرح کرتے، اس کو گائیڈڈ میزائل نہیں بناتے، لہذا وہ ہم ہی پہ پھٹتا ہے. جی جی، اور کچھ؟ جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے.
آپ بولے بابی.
جی
ہاں جی. السلام علیکم سر.
جی وعلیکم السلام.
سر یہ لاہ قدم سے میرا ایک سوال ہے, پیج نمبر 31 کا, لفظ بے رب کو کیا میں نہیں ہوں رب تمہارا؟ یہاں سے انسان وجود میں آ جاتی ہے, وہ دیکھتا ہے کسی نے مجھے مخاطب کیا اور مخاطب پر اس کی نگاہ پڑتی ہے اور وہ کہتا ہے بلا جی ہاں مجھے آپ کی ربانیت کا اعتراف ہے اور میں آپ کو پہچانتا ہوں. ٹھیک ہے سر. تو سر یہ جو ورڈ تھا نا میں آپ کو پہچانتا ہوں, یا آ کر تھوڑا سا ذہن نے اس دفعہ یہ کام کیا سر کہ مجھے لگا کہ اس کا مطلب ہے کہ انسان یا امر ربی اللہ کو پہچانتا تھا جانتا تھا.
بالکل
میرا سوال
اصلی
تھا. یہ
دیکھیں بات سمجھیں, لستو لستو اس لفظ کی باریکی پکڑے. اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ انی ربکم, غور کرے فرق کیا ہے. اگر کہتا اللہ کہ میں تمہارا رب ہوں انی ربکم, ٹھیک ہے, تو یہ ایک اور سٹیٹمنٹ ہوتی ہے. اللہ پوچھ رہا ہے لستو, لستو کیا نہیں ہوں میں, غور کریں. یعنی آپ کو چوائس دے رہا ہے کہ بھئی آپ مجھے مانیں یا نہ مانیں, غور کریں. اب جب آپ نے کہا بلا کہ جی کیوں نہیں, تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ آپ نے تولا. کیسے تولا؟ جب یہ آواز ایکو کرتی ہے تو روح کے اندر سماعت جو انسٹالڈ تھی وہ ایکٹیویٹ ہو گئی. روحوں نے سنا کہ کسی نے کچھ پکارا, پھر وہ آواز ایکو کرتی رہی کرتی رہی کرتی رہی. روحوں نے سنا 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 سنا. کیا سنا؟ کہ کسی نے کچھ پکارا ہے. کیا پکارا ہے؟ کون ہے پکارنے والا؟ پھر انہیں آہستہ آہستہ وہ سمجھ آئی کہ کسی نے پکارا ہے, تو ان کے اندر تجسس بیدار ہوا اور انہوں نے چاہا کہ ہم دیکھیں کون کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے. تو کیا ہوا؟ بصارت متحرک ہو گئی. کیا ہوا؟ متحرک ہو گئی, یعنی کہ حرکت میں آ گئی, یعنی ایکٹیویٹ ہو گئی. اب اس بصارت سے انہوں نے کام لیا. اللہ میاں سامنے کھڑے تھے, موجود تھے, بیٹھے ہوئے تھے یا کھڑے تھے, جو بھی کہنا, ٹھیک ہے, اللہ ان کے سامنے تھا. تو گویا ہماری روح نے یہ آواز سن کر تجسس کیا. اس تجسس کے نتیجے میں بصارت ایکٹیویٹ ہوئی, ایک چیز نظر آئی. پہلے تو اسے وہ دیکھتا رہا کہ یہ ہے کیا, پھر اس نے کمپیریزن کیا کہ میں کیا ہوں, یہ پوچھ کیا رہا ہے, کون پوچھ رہا ہے. یہ تو نظر آ گیا کہ سامنے کھستی ہے جو پوچھ رہی ہے. اب اس نے اپنے خود کو جب اپنے آپ کو کمپیئر کیا, جیسے چھوٹا بچہ کسی بڑے سے اپنے آپ کو کمپیئر کرتا ہے, کہتا ہے کہ یہ میرا بڑا ہے, تو یہ بات کہاں سے ثابت ہوئی؟ اس کے اندر اس نے کمپیریٹو جو یہ اسٹڈی کیا, اس کے نتیجے میں اس کے شعور میں ایک بات ابھری کہ وہ خالق ہے, رب ہے. سوال پوچھا گیا رب ہوں یا نہیں, بے ربکم, کیا یہ سارا نظام میرے رب صفت ربوبیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے یا نہیں. پھر تولا کہ اگر مجھے کوئی تخلیق نہ کرتا تو میں کہاں سے ہوتا, مجھے ایگزسٹ کرنے کے لیے جو وسائل چاہیے وہ کہاں سے مل رہے ہیں, ہاؤ آئی ایم ایگزسٹنگ. تو ربوبیت سمجھ آئی اس کو. جب سمجھ آئی تو اس نے کالو بلا, یعنی کالو کہا, بلا کیوں نہیں جی, بالکل آپ ہیں. کیا کیا؟ آپ نے اعتراف کیا. اب اللہ رب کریم سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 میں ذرا اسے پڑھ کے دیکھیے گا. آیت نمبر 172 سورہ اعراف. اب اس میں اللہ رب کریم نے یہ لفظ استعمال کیا لست رب کو, ٹھیک ہے, کہا کہ میں نے تمہیں یہ سارا اس لیے دکھایا تاکہ کل تم منکر نہ ہو جاؤ کہ تم نے تو دیکھا ہی نہیں ہے مجھے, میں کیسے مان لوں. یعنی روح نے دیکھا, روح نے مانا. یہ ماننا چونکہ اللہ نے آپ کو اختیاری دیا تھا, جنہوں نے نہیں مانا وہ دنیا میں بھی نہیں مان رہے. یہ ایک نیا نقطہ بتا دیا میں نے. جنہوں نے وہاں یہ سوچ بچار نہیں کر سکے وہ دنیا میں بھی پیدل ہی رہے, ٹھیک ہو گیا؟
جی جی بالکل ٹھیک ہو گیا سر.
یہ روحوں کے اندر تمام حسیات متحرک کرنے کے لیے اللہ نے انسٹال تو کیوں نہیں تھی, ان کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے مکالمہ کیا ان کے ساتھ, ایک سوال پوچھا. سوال پوچھنے سے کیا ہوا کہ ان کے ذہن میں حرکت پیدا ہوئی, ان کے ذہن نے ورکنگ کی اور اس نتیجے پہ پہنچے. ہاں جی
شعور بیدار ہو گیا ان کا,
ایسے کہہ لیں. جی ہاں, مطلب کسی چیز نے کام کیا نا, یہ سارا پروسیس تھنکنگ پروسیس ہی ہے نا. جی یہ ایکٹیویٹ ہو گیا اور انہوں نے ریزلٹ نکالا, نتیجہ اخذ کیا اور اس کا اقرار کیا. اب نطق بیدار ہو گیا. جب اقرار کرنے کے لیے چاہا کہ ہم کہیں اقرار کریں تو کیا ہوا, ان کی گویائی, ان کا نطق بیدار ہو گیا, یعنی زبان نے حرکت کی, گلے سے آواز نکلی, لفظ بنا. تو یہ ساری صلاحیتیں اللہ نے عطا کی اور ان کو ایکٹیویٹ کیا. مائی پلیزر جی, آئی ایم آنرڈ.
سر ایک سوال اور کروں؟
ارشاد
سر, یہ میرے پاس پتا نہیں میں آپ کو صحیح سمجھا بتا سکوں گی کہ نہیں, پلیز اگر آپ سمجھ جائیں تو بتائیے گا. یہ ابا جی کی کتاب کا تذکرہ, ابا جی کی کتاب ہے, اولاد برابر کی شریک رہتی ہے, جس طرح اولاد ورثہ کی حقدار ہوتی ہے اسی طرح اس کے اعمال کی سزا صرف ماں باپ کو کرتے ہیں, جس طرح مال و دولت اور نیکی اور اس کا ثمرہ اولاد کے لیے بہتر ہے, اسی طرح ماں باپ کی برائیوں کے نتائج میں بھی اولاد برابر کی شریک رہتی ہے. سر یہ بات تھوڑی سی آپ سے سمجھنی تھی, یہ کیا بات ہوئی کہ اگر
یہ وراثت کا قانون ہے نا, دیکھیں آپ کے اندر سارے جینز کہاں سے آئے ہیں؟
اللہ کی طرف, اور ماں باپ کی طرف,
ماں اور باپ کی طرف سے, ٹھیک ہو گیا. ان کے سارے ٹریٹس آپ کے اندر منتقل ہوئے, جب آپ کا انڈیپینڈنٹ شعور بنا تو آپ نے ان میں سے کچھ ٹریٹس کو بچا کے رکھا, کچھ میں تبدیلی کر دی. اب جو دنیا میں آپ نے ماں باپ کے اعمال کو فالو کیا تو گویا آپ نے اس وراثت کا حق ادا کیا. اب فرض کریں میں مثال دینے لگا ہوں, آپ کی والدہ غصہ کرتی تھی, پریشان رہتی تھی, آپ نے ان کو فٹ اسٹیپ پہ فالو کیا, آپ بھی پریشان رہے تو کیا ہوا, یہ ورثہ ہی تو ملا آپ کو. اب اگر آپ نے سوچا کہ بھی دیکھیں, سیکھنے کے دو طریقے ہیں, ایک کسی کو کچھ کرتے دیکھ کے بندہ سیکھتا ہے, دوسرا دیکھتا ہے کہ یہ غلط کر رہا ہے میں یہ نہیں کروں گا. اور کریں, یہ سیکھنے کے دو طریقے ہیں. اب آپ کا شعور اگر بننا شروع ہو جائے اور آپ دیکھیں کہ بھئی میرے اماں ابا نے یہ کام غلط کیا, مجھے یہ نہیں کرنا, مجھے اللہ کی بات پہ چلنا ہے, تو آپ غصہ کریں گی. تو اب اگر آپ اس بات کو نہیں سمجھے تو قانون وراثت کے تحت وہ سارا کچھ ملے گا, آپ کی مرضی ہے آپ کلیم کریں. جیسے میری والدہ فوت ہو گئی تو ان کے نام جو مکان ہے وہ ہم بہن بھائیوں نے مانگا کہ بھی اس کا حصہ دو, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ میں اپنی والدہ کی اگر مادی چیزوں کا وارث بن رہا ہوں تو ان کے اچھے برے کاموں کا بھی تو وارث ہوں نا. یہاں پہ میری عقل کام کرتی ہے یا میں اندھی عقل کے ساتھ بس جو انہوں نے بنا دیا وہ ویسے ہی چل رہا ہوں؟ ماشاء اللہ جی
ماں باپ کا کیا اولاد بھگتتی ہے اس پوائنٹ کو میرا ذہن چل رہا ہے.
جی جی بالکل, ماں باپ کے کیے کو اپنائیں گے تو بھائی اگر دیکھیں نا میں نے وہ گھر میں حصہ نہیں لیا تو میں کاہے کا وارث ہوا ہے. میں نے کہا نہیں ٹھیک ہے بات سمجھ آ گئی, مطلب ہے اب حق تو بنتا ہے, نہیں دے گا کوئی کیا کروں میں, لڑائی جھگڑا کروں؟ بات سمجھ آ گئی؟ دیکھو نا جب میں مادی جائیداد کو چھوڑ سکتا ہوں تو میں ان کے غلط ٹریڈز کو بھی تو چھوڑ سکتا ہوں. اور اگر میں اپنائے رہوں تو جو نتیجہ ان کو ملے گا وہی مجھے ملے گا. اللہ اللہ خیر سے اللہ, سمپل کا قانون ہے. ویلکم. دیکھیں نا بنیادی بات یاد رکھیں کہ یہاں پہ میں نے اپنی قبر میں جانا ہے, میں اپنی چوائسز کا خود جواب دوں. جی اور کوئی سوال؟ جی جی نہیں ضروری تو نہیں, آپ دیکھیں روحانی ورثہ اور چیز ہے, مادی ورثہ اور چیز ہے. بھائی دیکھیں میں مثال دی ہے آپ اس کو سمجھیں, اگر آپ اپناتے ہیں جو بھی چیز اپنائیں گے جو بھی چیز حاصل کرنا چاہیں گے اس کے لیے آپ کو جدوجہد کرنی ہے. ورثہ ایسے تھوڑا ہی مل جاتا ہے, اگر بہن بھائی ہو تو وہ آپس میں جھپٹ پڑتے. دیکھیں نا ہم سب عظیمی ہیں, ہمارا اصل ورثہ حضور مرشد کریم کا علم اور ان کی طرز فکر ہے. ہم اگر اس ورثے کے پیچھے پڑ گئے تو ہمیں کسی اور ورثے کی ضرورت ہے؟
نہیں.
ٹھیک ہو گیا جی؟ اگزیکٹلی. یہاں پہ ایک بہت ضروری بات, حضور مرشد کریم کی طرف سے مجھے میسج ملا ہے کہ میں آپ سب سے یہ التجا کروں, پہلے تو ان کی طرف سے آپ سب کو سلام. دوسری بات انہوں نے یہ فرمائی کہ سب سے کہیے کہ یا حیو یا قیوم کو حرز جاں بنا لیں, بہت فائدہ ہوگا. اور پھر ایسے ہاتھ کھول کے اور بند کر کے دکھاتے ہوئے کہا کہ دل کے دھڑکنے کے ساتھ آپ کے اندر یا حیو یا قیوم چلنا چاہیے. یعنی کہ ہمیں اس سوچ بچار کے ساتھ ساتھ اپنی توجہ اور اپنا دھیان اللہ کی صفت حیات اور صفت قیام کو اپنے اندر میں محسوس کرنا ہے. جب آپ کو میں نے یہ بات کہی کہ غیر مرئی کو دیکھنا سیکھیں تو کیا کہا؟ یہ کہ باطنی نگاہ سے کام لیں. جب آپ اپنے انر میں اللہ کی صفت حیات کو, میں زندہ ہوں نا تو میں زندہ کیوں, میں اللہ کی صفت حیات کی وجہ سے زندہ ہوں. میری زندگی کو قیام ہے, ایک سیکنڈ کے بعد اگلے سیکنڈ میں یہ منتقل ہوئی تو اس کا مطلب قیام ہوا. جب میں اس طرح سے سوچتے ہوئے اپنے اندر زندگی کی پلسیشن فیل کروں گا اور میرے اندر ایکو کر رہا ہو یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم, مجھے بتائیے آپ کا دھیان کسی تفکرات میں کسی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہوگا؟
بالکل نہیں سر. اللہ پر اور ابا جی کے اوپر ہی رہے گا.
مطلب یہ کہ اللہ پہ رہے گا. اللہ کی صفت حیات اور صفت قیام, اس کو جب ہم پکارتے ہیں نا اللہ کی صفت حیات اور صفت قیام کو, تو ظاہر حیات کو قیام کے لیے وسائل چاہیے. یعنی ایک باریک اشارہ اس میں یہ ہے کہ جب میں یا حیو یا قیوم کا ورد کر رہا ہوں تو میں اللہ سے التجا کر رہا ہوں کہ مجھے میری حیات کے وسائل عطا فرماتے رہیں تاکہ یہ قائم رہے. جب آپ اس اینگل سے اس کا ورد کریں گے, اس کو وضو بے وضو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہنڈیا پکا رہے ہیں ذہن میں یا حیو یا قیوم چل رہے ہیں, کپڑے دھو رہے ہیں ساتھ ہاتھ ہل رہے ہیں, ادھر کپڑے کی میل نکل رہی ہے, ادھر آپ یا حیو یا قیوم پڑھ رہے ہیں. بتائیے ہم خرما و ہم ثواب, کام بھی ہو رہے ہیں اور اللہ کا نور بھی اندر اتر رہا ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ جی اور کسی نے کوئی سوال؟ جی وعلیکم السلام.
اور ہر انسان کو ہم نے لازم کر دیا اس کے لیے اس کا عمل اس کی گردن میں. لہو یوم قیامت کتاب یلقاہ منشورہ, اور ہم نکالیں گے اس کے لیے قیامت کے لیے کتاب اور پائے گا اسے کھلی ہوئی.
اب یہ اعمال نامہ کس کا ترجمہ کر دیا جی؟ اس میں اعمال نامہ کس چیز کا؟ دیکھیں نشور کسے کہتے ہیں, نشر ہونے کو. دیکھیں سیدھی سی بات ہے, آپ کا ریکارڈ میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں جی بالکل, آپ ان الفاظ کو توڑ کر ایک ایک کی روٹ تک جائیں. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ آپ ایک ایک اس آیت کا ایک ایک لفظ جو ہے اس کو ترجمے کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے اندر اتریں. نشور کا مطلب ہے نشر ہونا, ہاں یا نہیں؟ یہ لفظ نشر سے ہی ہے نا. اب یہ جو گلے میں لٹکانے کا عمل ہے, یہ جن الفاظ کا ترجمہ ہے اس کا اصل مطلب کیا بنتا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ بھی ہر بندہ اپنے نام اعمال کی تصویر بنا ہوگا. میں نے اگر اچھے کام کیے تو میں سینہ چوڑا کر کے کھڑا ہوں گا, آپ دیکھتے ہی کہہ دیں گے کہ ہاں بھائی اس نے کوئی اچھا کیا ہے, تبھی اتنا اکڑ کے کھڑا. اور اگر میں یہاں پہ چوروں والی سوچے پالتا رہا تو وہاں جا کے کیا ہوگا؟ میرا سر جھکا ہوگا, باڈی لینگویج کیا کہہ رہی ہوگی؟ کیا کہہ رہی ہوگی؟ میں کوشش کروں گا کہ کسی کے پیچھے چھپ کے کھڑا ہو تاکہ مجھے نہ کوئی دیکھے. تو کیا ہوا, یہ نام اعمال گردن میں لٹک نہیں تو ہوا کہ وہاں سے سب کچھ نشر ہو رہا ہے. واضح ہو گیا؟ آپ اس کو اس طرح جیسے میں نے عرض کیا اس طرح کر کے دیکھیں, بڑا لطف آئے گا آپ کو. یہ بڑی کام کی آیت ہے. ویسے تو اللہ کی ساری آیتیں ہی بڑے کام کی ہیں, بس وہ اس وقت توجہ میں چونکہ یہ آ گئی لہذا. یعنی اس میں آگاہ یہی کیا گیا کہ آپ اپنے یہاں پہ طرز فکر کو ٹھیک کر لیں گے, بتایا یہی جا رہا ہے نا, دھمکایا یہی جا رہا ہے, ورنہ یہی کچھ وہاں نشر ہو جائے گا. جی ویلکم. جی جی وعلیکم السلام.
میرے پاس یہ روحانی نو انسان اور نو جنات کے لیے بھیجتا ہے, اور میں یہ مانو بڑے نو انسان اور جنات کی موجودہ آنے والی نسل کے شکر کرتا ہوں.
جی لفظ قیامت کا ترجمہ میں کر دیتا ہوں, باقی بات سمجھنا نہ سمجھنا آپ پہ. دیکھیں ہم نے قیامت کا ایک مطلب لیا تباہی بربادی اور سب کچھ ختم ہو جانا, ہاں یا نہیں؟ یہی مطلب ہے نا ہم سب کے ذہنوں میں. اب قرآن کے ان الفاظ کو ذرا توڑ کر دیکھیں. یوم کہتے ہیں بناوٹ کو اور قیامت کہتے ہیں لفظ یوم القیامہ. ابھی یہ یا حیو یا قیوم کی بات ہوئی, قیوم یہ ساروں کا مادہ کین ہے, کاف یہ نیم. تو یوم القیامہ جس دن کوئی چیز قائم کر دی جائے گی, وہ چیز کیا چیز ہے جسے قائم کیا جائے گا؟ یہ لوح قلم میں حضور قلندر بابا اولیاء نے واضح کر دیا. انہوں نے فرمایا کہ روح کے حواس قائم کر دیے جائیں گے. اب دیکھیں نا یہاں ہم پہ بیداری کے حواس تاری ہیں اور رات کے حواس مغلوب ہیں. جب ہم سو جاتے ہیں تو رات کے حواس غالب ہو جاتے ہیں, بیداری کے حواس مغلوب ہو جاتے ہیں. جب ہم مر جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, رات کے حواس غالب آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, نسمہ کے حواس کام کرنے لگتے ہیں. پھر ایک وقت آئے گا کہ نسمہ کے حواس وہاں پہ نسمہ اور روح کے حواس آلٹرنیٹ ہوتے رہیں گے, جیسے یہاں بیداری کے اور خواب کے حواس آلٹرنیٹ ہوتے ہیں, وہاں اوپر نسمہ اور روح کے حواس آلٹرنیٹ ہوتے رہیں گے. پھر ایک وقت آئے گا جب نسمہ کے حواس مغلوب کر دیے جائیں گے, روح کے حواس قائم کر دیے جائیں گے. اب بات ہو رہی ہے مرنے کے بعد کے مراحل کی, اور آپ اسے یہاں دنیا میں لگا کے بیٹھے ہوئے تو جو مرضی کرتے رہیں گے. دیکھیں نا ہر چیز میں پیرش تو کرنا ہے, ہر چیز آخر گل سڑی جاتی ہے نا بھائی. آپ کو پھل لے, پہلے وہ پھول بنتا ہے, پھر وہ پھل بنتا ہے, پھر وہ کتنا میچیور, ایسا سیب کی مثال لیں کیسا خوبصورت دکھتا ہے, پھر وہ آپ توڑ کے رکھ دیں گھر میں پڑا رہے, کوئی نہ کھائے, کیا ہوتا ہے اس کا, کیا حشر ہوتا ہے, وہ سکڑنا شروع ہو جاتا ہے, مرجھانا شروع ہو جاتا ہے, پھر غائب ہونا شروع ہو جاتا ہے, کیا ہوتا ہے. ہر چیز نے پیرش کرنا ہے, انسان بھی پیرش کر رہا ہے. تو میرے لیے تو قیامت اسی وقت آئے گی نا, اب اللہ علیحدہ سے بتا رہا ہے, ٹھیک ہے, یوم القیامہ. یہ بات میں نے کئی دفعہ عرض کی ہے کہ یہ حواس کی رفتاروں کا کھیل ہے سارا, اس کو سمجھیں آپ. یہ بنے ہوئے جو ہمارے تصورات ہمیں دیے گئے ہیں, ان کی حقیقت کا کھوج لگانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ قرآن کے الفاظ کی جڑ کو پکڑیں, جڑ پکڑیں. اب یوم القیامہ, اللہ کہہ رہا ہے میں کسی چیز کو قائم کر دوں گا, آپ کہتے ہیں تباہ کر دے گا. غور کریں ذرا سوچ کا فرق, اللہ فرما کیا رہا ہے, ہم سمجھ کیا رہے ہیں. کسی کا نام جہالت ہے, کسی کا نام جہالت ہے. نہیں ہم غور نہیں کر رہے تو قصور کس کا ہوا؟ اب میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ لوح قلم میں یہ بات حضور قلندر بابا اولیاء نے بادشاہ کر دی کہ روح کے حواس قائم کیے جائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ نسمہ کے حواس اور ہیں, مادی جسم کے حواس اور ہیں. مادی جسم کے حواس سے ہماری جان چھوٹے گی تو ہم نسمہ کے حواس میں چلے جائیں گے جسے اعراف کہتے ہیں. وہاں پہ ہم نسمہ اور روح کے حواس میں آلٹرنیٹ ہوتے رہیں گے. پھر اس کے بعد ہم پہ ایک دفعہ پوری طرح روح کے حواس طاری کر دیے جائیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ میرا خیال ہے کافی ہو گیا. بہت شکریہ آپ کے شوق و شوق کا اور اس دلچسپی کا, اللہ آپ کو بہت خوش رکھے.
تھینک یو سو مچ.